بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر آخر تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی کے ریڈیو تہران کے نشر شدہ پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح تازہ ترین خبریں بھی ہماری ویب سائٹ پر نشر کی جاتی ہیں۔ ویب سائٹ کے لیے ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا۔ گرد و پیش کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ اس پروگرام کے بعد ہمارا روزانہ کا پروگرام آئینۂ صحافت نشر ہوگا۔ آئینۂ صحافت کے بعد آپ سن سکیں گے اسلام میں داخل ہونے والے نئے مسلمانوں کے بارے میں ہمارا ہفتہ وار پروگرام، اور آخر میں مقدس دفاع کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ اسی سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملک کے موجودہ مسائل اور مشکلات کے لیے مجاہدت اور خلوص کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد پاکستان سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان لانگ مارچ کے سلسلے میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے بارہمولہ میں ایک تصادم میں ایک پولیس اہلکار اور تین عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اسلامی استحکامتی گروہ نے ایک بیان میں سہونی آبادکاروں کے ہاتھوں مسجد الاقصیٰ کی توہین کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ شمالی کوریا نے بدھ کو ایک گھنٹے کے اندر 3 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے، اور ایک امریکی نوجوان نے پرائمری اسکول میں فائرنگ کر کے 19 بچوں اور ایک ٹیچر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ ملک کے موجودہ مسائل اور مشکلات کے لیے مجاہدت اور خلوص کی ضرورت ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے ارکان سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے خرم شہر کی فتح کو قومی نجات اور تلخی زمانہ کی مٹھاس میں تبدیلی کی علامت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ملک کے موجودہ مسائل کے حوالے سے بھی اگر اسی مجاہدت اور خلوص سے کام لیا جائے تو کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دفاع مقدس کے دوران پائے جانے والے خلوص اور مجاہدانہ رویے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یہ خصوصیات اس دور سے مختص نہیں، بلکہ ملک کو اس وقت جن داخلی اور خارجی مسائل کا سامنا ہے انہیں بھی مجاہدت، خلوص اور توکل کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے اور تیسرے فیز کی توسیع کے لیے تہران اور ماسکو کے درمیان مذاکرات کی خبر دی ہے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے تہران میں روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نواک اور ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی کے ساتھ مشترکہ اجلاس کے موقع پر کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات خاص طور سے ایٹمی موضوع میں بہت اچھے ہیں، اور ایران بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے اور تیسرے فیز کی توسیع کے سلسلے میں روس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ بہروز کمالوندی نے کہا کہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کے لیے کافی سرمایہ کی ضرورت ہے، اور اسی بنا پر مالی موضوع کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم روس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ روس کے نائب وزیراعظم اور ان کے ہمراہ وفد کا دورہ تہران بھی اسی تناظر میں انجام پایا ہے، کہا کہ ایٹمی میدان میں ایران اور روس کے تعلقات اچھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلقات فروغ پائیں۔ ایران اور روس تیل و گیس کے عظیم ذخائر اور جیو پولیٹیکل پوزیشن کے حامل ہیں، اور باہمی تعاون سے عالمی اقتصاد اور انرجی کے شعبے میں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پاکستان بھر میں اہم شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عمران خان کے طرفداروں نے مارچ نکالنے کی کوشش کی ہے، جس کے دوران بعض جگہوں پر تصادم کی خبریں ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے طرفداروں کو آج اسلام آباد پہنچنے اور لانگ مارچ کی کال دی تھی۔ شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے پہلے تو اعلان کیا کہ لانگ مارچ کو نہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مگر پھر منگل کو اعلان کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سمن اس خبر کی تفصیل ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ادھر اسلام آباد سے ایک خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق، اس معاہدے کے مطابق اب اسلام آباد میں لانگ مارچ نہیں بلکہ جلسہ ہوگا، جس کے بعد عمران خان اور ان کے طرفدار واپس چلے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے ایف نائن پارک اور پریڈ گراؤنڈ میں سے کسی ایک جگہ جلسے کی اجازت ہوگی۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے پرامن رہنے کی ضمانت بھی لی جائے گی۔ ادھر پاکستان کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اس خبر کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے بارہمولہ میں ایک تصادم میں ایک پولیس اہلکار اور تین عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ بدھ کو یہ تصادم ضلع بارہمولہ کے علاقے کریری میں ہوا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے روپوش ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی ایک ٹیم نے بدھ کی صبح علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا، جس کے دوران دو طرفہ فائرنگ میں ایک پولیس اہلکار اور تین جنگجو مارے گئے۔ پولیس نے جائے تصادم سے اسلحہ، گولہ بارود اور قابل اعتراض مواد برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک تصادم جاری تھا اور پولیس سے دو سے تین عسکریت پسندوں کے محاصرے میں پھنسے ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کی حمایت میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مکمل ہڑتال کی خبریں ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ یاسین ملک کی حمایت میں بدھ کو پوری وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ ہڑتال کشمیر میں عوام اور تاجر برادری نے از خود کی ہے۔ ساری دکانیں اور بازار مکمل طور پر بند ہیں۔ یاد رہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کو دہلی کی خصوصی این آئی اے عدالت نے گزشتہ ہفتے مجرم قرار دیا تھا۔ سامعین، تازہ ترین خبروں کے مطابق عدالت نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ اسلامی استقامتی گروہ نے ایک بیان میں سہونی آبادکاروں کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی توہین کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ شمشیر القدس ابھی غلاف میں نہیں گئی ہے۔ سہونی حکومت کی عدلیہ نے گزشتہ اتوار کو اپنے ایک ابتدائی فیصلے میں سہونی آبادکاروں کو مسجد الاقصی کے صحن میں ان کے مذہبی پروگراموں کے انعقاد کی اجازت دے دی۔ فلسطین الجوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی استقامتی گروہ نے اعلان کیا ہے کہ سیونی حکومت کی جانب سے انتہا پسند سیونی گروہوں کو مسجد الاقصی میں مذہبی پروگرام تلمودی انجام دینے کی اجازت دینا ایک خطرناک اقدام ہے جو ہمارے اصول و اقدار کے برخلاف اور ملت فلسطین کے جذبات کو مشتعل کرنے کے مترادف ہے۔ سمیر، اس موضوع پر تفصیلی رپورٹ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں نشر کریں گے۔ شمالی کوریا نے بدھ کو ایک گھنٹے کے اندر 3 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ رائٹر کی رپورٹ کے مطابق ان میزائلوں کو دارالحکومت پیونگ یانگ کے سونان علاقے سے فائر کیا گیا۔ جاپان نے بھی اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا نے 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں اور اس کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی خبر دی ہے کہ شمالی کوریا نے بدھ کو اپنے مشرقی ساحلوں پر ایک نامعلوم بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ ان میزائلوں کا تجربہ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے جنوبی کوریا، دونوں ملکوں کی مشترکہ فوجی مشقیں بڑھانے اور علاقے میں امریکی ہتھیاروں کی تعیناتی کے معاہدے پر دستخط کے چند روز بعد انجام پایا ہے۔ شمالی کوریا ابتدائے سال سے اب تک کم سے کم 16 میزائلوں کا تجربہ کر چکا ہے۔ شمالی کوریا کا خیال ہے کہ واشنگٹن کی دھمکیاں اور دشمنی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے اور اس کے پیش نظر اسے امریکی امپیریالزم کے طویل مدت مقابلے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری رکھنی چاہیے۔ ایک امریکی نوجوان نے پرائمری اسکول میں فائرنگ کر کے 19 بچوں اور ایک ٹیچر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ ہولناک واقعہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر اوالڈ کے راب پرائمری اسکول میں پیش آیا۔ اس اندوناک واقعے کے بعد شہر کے تمام اسکول فوری طور پر بند کر دیے گئے۔ سٹی پولیس چیف نے حملہور کے مارے جانے کی بھی تصدیق کی ہے، تاہم یہ نہیں بتایا کہ وہ کس طرح ہلاک ہوا۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ کے مطابق پرائمری اسکول میں یہ فائرنگ 18 سالہ نوجوان سلواڈور راموس نے کی۔ فائرنگ کے محرکات کے بارے میں حکام نے تاحال کچھ نہیں بتایا۔ امریکہ میں اسلحہ رکھنے کی کھلی آزادی ہے اور ملک کے قانون ساز ادارے طاقتور لابی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے گن کنٹرول قوانین بنانے کے قابل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک میں فائرنگ کے انتوناک واقعات روز کا معمول بن گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کی آبادی دنیا کی 5% کے برابر ہے، تاہم ہتھیاروں سے قتل عام کے 31% واقعات امریکہ میں رونما ہوتے ہیں۔ سمجھ، اس سے پہلے کہ ہم کھیل کی خبر آپ کی خدمت میں نشر کریں، ایک ایران کے وسطی شہر اصفہان کے بارے میں ایک خبر سماعت فرمائیں۔ وسطی ایران کے شہر اصفہان کا میدان یعنی چوک نقش جہاں موسم بہار میں سیاحوں کی آمد کا اہم ترین مرکز شمار ہوتا ہے۔ میدان نقش جہان میں، جو امام خمینی اسکوائر کے نام سے بھی مشہور ہے، اصفہان کی قدیم اور تاریخی عمارتیں واقع ہیں۔ میدان نقش جہان کی لمبائی 500 میٹر اور چوڑائی 100 میٹر ہے۔ میدان نقش جہان جہاں یا امام خمینی اسکوائر کے ارد گرد اصفہان کی دستکاریوں کے تقریباً 200 مستقل اسٹال موجود ہیں، جبکہ اس کے مختلف گوشوں میں 4 انتہائی اہم اور تاریخی عمارتیں قائم ہیں جو سیاحوں کی چشم نوازی کرتی ہیں۔ نقش جہاں اسکوائر کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ اور آخر میں کھیل کی خبر، انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل میں کلر ملر کے نام سے مشہور ڈیوڈ ملر نے آخری اوور میں 3 چھکوں سے گجرات ٹائٹنز کو فائنل میں پہنچا دیا۔ کولکتہ میں کھیلے گئے انڈین پریمیئر لیگ 2022 کو کوالیفائر میچ میں گجرات کا مقابلہ راجستھان سے ہوا. راجستھان رائلز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوور میں 6 وکٹ کے نقصان پر 188 رن بنائے. راجستھان رائلز کی طرف سے جوس بیٹلر فارم میں نظر آئے اور انہوں نے اپنے 89 رن کے ساتھ گجرات کو 189 رن کا چیلنجنگ ہدف دینے میں بنیادی کردار ادا کیا. لیکن گجرات کے کھلاڑیوں نے یہ ہدف 19 اوور اور 3 گیندوں میں ہی 3 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا. گجرات ٹیم کی اس جیت کا سہرا ڈیوڈ ملر کے سر جاتا ہے جنہوں نے آخری اوور کی پہلی 3 گیندوں میں لگاتار 3 چھکے مارے. گجرات کے کھلاڑی کلر ملر کے نام سے مشہور ڈیوڈ ملر 38 گیندوں میں 68 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. انڈین پریمیئر 2022 کا ایلیمینیٹر میچ بدھ کی شام کلکتہ میں لکھنؤ جائنٹس اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان ہوگا. اس میچ میں ہارنے والی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی اور فائنل میں پہنچنے کے لیے جیتنے والی ٹیم کا مقابلہ راجستھان رائل سے ہوگا. آئی پی ایل کا فائنل اتوار 29 مئی کو احمد آباد اسٹیڈیم میں ہوگا. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور سامعین پروگرام کے اس حصے میں فلسطین اور پاکستان کے بارے میں تجزیاتی رپورٹس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. اسلامی استقامتی گروہ نے ایک بیان میں سیونی آبادکاروں کے ہاتھوں مسجد الاقصیٰ کی توہین کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ شمشیر قدس ابھی غلاف میں نہیں رکھی گئی. سیونی حکومت کی عدلیہ نے گزشتہ اتوار کو اپنے ایک ابتدائی فیصلے میں سیونی آبادکاروں کو مسجد الاقصیٰ کے صحن میں ان کے مذہبی پروگرام کے انعقاد کی اجازت دی. فلسطین الجوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی استقامتی گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ سیونی حکومت کی جانب سے انتہا پسند سیونی گروہوں کو مسجد الاقصیٰ میں مذہبی پروگرام ٹرمودی انجام دینے کی اجازت دینا ایک خطرناک اقدام ہے جو ہمارے اصول و اقدار کے برخلاف اور ملت فلسطین کے جذبات کو مشتعل کرنے کے مترادف ہے. فلسطینی استقامتی گروہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ قبۃ الصخرہ گنبد کو ڈھانے کی دعوت سے فلسطینی اور اسلامی اور عرب ممالک کا غصہ بھڑک اٹھے گا. فلسطینی گروہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سیونیوں کی سازشوں اور ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے اور مسجد الاقصیٰ اور مقدس مقامات کے دفاع کے لیے رائے عاموں کو ہموار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور مظاہروں کا سلسلہ تیز کر دیں. دریا سنا میڈیا ذرائع نے مشرق کی نابلس میں سیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کی خبر دی ہے. فلسطین کی ماں نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 16 سالہ فلسطینی نوجوان غیث رفیق یامین مشرقی نابلس میں سیونی فوجیوں کی فائرنگ کا نشانہ بن کر شہید ہو گیا. فلسطین کی حلال عمر سوسائٹی نے اعلان کیا کہ مشرقی نابلس پر سیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 80 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہوئے. جنین استقامتی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس گروہ کے مجاہدین نے غاصب سیونی حکومت کے فوجیوں کو براہ راست نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں متعدد سیونی فوجی زخمی ہو گئے. اس رپورٹ کے مطابق سیونی فوجیوں نے سیونی آبادکاروں کی مدد کے لیے اس علاقے میں بھی فلسطینیوں پر حملہ کیا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار واقع ہے. فلسطینی استقامتی گروہوں نے اس سے قبل اعلان کر دیا تھا کہ مسجد الاقصیٰ اور دیگر مقدس مقامات میں انتہا پسند سیونیوں کی جانب سے تلمودی کی پروگرام کے انعقاد کی بابت فیصلہ ایک خطرناک اقدام ہے جس سے ہمارے اصول و اقدار کی خلاف ورزی اور فلسطینی قوم کے جذبات مجروح اور مشتعل ہوتے ہیں. تحریک حماس نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غاصبوں اور سیونی حکام کا سیونی آبادکاروں کے لیے پرچم ریلی کی اجازت دینے پر اصرار جلدی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے اور اس کے نتیجے میں کشیدگی بڑھنے کی ذمہ دار سیونی حکومت ہوگی. اور سامعین اب پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. سابق وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پاکستان بھر میں اہم شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے شرکاء اور پولیس کے درمیان مختلف شہروں میں جھڑپوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عمران خان کے طرفداروں نے مارچ نکالنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے، جس کے دوران کئی جگہوں پر تصادم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے طرفداروں کو آج اسلام آباد پہنچنے اور لانگ مارچ کی کال دی تھی۔ شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے پہلے تو اعلان کیا تھا کہ لانگ مارچ کو نہ روکا جائے، مگر پھر منگل کو اعلان کر دیا کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری طرف عمران خان نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہر حال کیا جائے گا۔ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کراچی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالا سمیت ملک بھر میں اہم شہروں کو بند کر دیا گیا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ بہت سے شہروں میں پولیس نے پیدل چلنے کے راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ ادھر لاہور سے موصولہ رپورٹوں میں بعض جگہوں پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان تصادم کی خبریں ہیں۔ بتایا گیا کہ ایوان عدل لاہور میں عمران خان کے طرفدار وکیلوں اور پولیس کے درمیان زبردست تصادم ہوا۔ رپورٹوں کے مطابق پولیس نے لانگ مارچ کے شرکاء پر آنسو گیس کی زبردست شیلنگ کی اور لاٹھی چارج بھی کیا۔ اس سے پہلے پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما بخش نیازی اور زبیر نیازی کے گھروں پر بھی چھاپوں میں بھاری مقدار میں اسلحہ برامد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیقی کے مطابق چھاپوں کے دوران پی ٹی آئی رہنما بجاش نیازی اور زبیر نیازی گرفتار نہ ہو سکے، تاہم ان کے گھروں اور ڈیروں سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پولیس نے زبیر نیازی کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کارکنوں نے انہیں چھڑا لیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کہتے ہیں کہ پکڑے گئے اسلحے میں 13 MG رائفلیں، 3 پستول، 106 میگزین اور گولیوں کے سینکڑوں ڈبے شامل ہیں۔ ادھر لانگ مارچ کے نتیجے میں راستے بند ہونے اور پولیس چھاپوں کے خلاف دائر کی گئی اپیل کی سماعت کرتے ہوئے پاکستان سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کے لیے متبادل جگہ فراہم کر کے عدالت کو مطلع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور سامنے سے کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صاف، معاف کیجیے گا، گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے جگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے, نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 4 خرداد, 23 شوال اور 25 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار خرداد کو اسلامی جمہوریہ ایران میں یوم استقامت دیزفول کے طور پر منایا جاتا ہے. دیزفول ایران کا ایک جنوبی شہر ہے. 4 خرداد کو اسلامی جمہوریہ ایران میں یوم استقامت دیزفول کے طور پر منایا جاتا ہے. دیزفول ایران کا ایک جنوبی شہر ہے. 4 خرداد کو یوم استقامت دیزفول قرار دیے جانے کی وجہ ایران پر عراقی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراقی حکومت کے میزائل حملوں کے مقابل دیزفول کے عوام کی استقامت ہے. مسلط کردہ جنگ کے دوران یہ شہر بارہا عراقی آمرانہ صدام حکومت کے وسیع میزائل حملوں کا نشانہ بنا تھا. ایران پر عراقی مسلط کردہ جنگ کے شروع میں بھی دیزفول پر 200 سے زیادہ میزائل حملے اور 20,000 بار فائرنگ کی گئی. اس سب کے باوجود دیزفول کے عوام نے دشمن افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, اور اس شہر میں نماز جمعہ ہر ہفتے قائم ہوتی تھی, جس میں بڑی تعداد میں عوام اور جانباز سپاہی شرکت کرتے تھے. تیئیس شوال سن 1112 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور محدث سید نعمت اللہ جزائری کا 62 برس کی عمر میں انتقال ہوا. انہیں علم فقہ, حدیث, تفسیر اور عربی ادب میں بے پناہ مہارت حاصل تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور خدمت میں گزاری, اور اس سلسلے میں انہیں بے پناہ مشکلات اور سختیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. ان کی کتابوں میں قصص الانبیاء، مدینۃ الحدیث اور ہدایت المومنین شامل ہیں۔ پچیس مئی سن 1360 عیسوی کو فرانسیسی بحری سیاحوں نے خلیج گنی کو دریافت کیا۔ یہ علاقہ براعظم افریقہ کے مغرب میں اور بحر اوقیانوس کے کنارے پر واقع ہے۔ خلیج گنی کے دریافت ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد فرانسیسیوں نے افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس سرزمین پر، جس کا نام بعد میں گینی رکھا گیا، قبضہ کر لیا۔ گینی نے ایک طویل جدوجہد کے بعد 1958 میں آزادی حاصل کی۔ اس ملک کا رقبہ 245,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوناکری ہے۔ پچیس مئی سن 1802 عیسوی کو امریکہ کے مشہور ادیب، مصنف اور مفکر رالف والڈو ایمرسن بوسٹن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن اور لڑکپن کا دور یتیمی کے صدمے، غربت کی مشکلات اور تنگ دستی میں گزارا۔ ایمرسن نے ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ شروع میں وہ پادری بنے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس پیشے کو چھوڑ دیا اور تاریخ اور فلسفے کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد وہ ادبی کتابوں کی تصنیف اور ترجمے میں مشغول ہو گئے۔ نیز کنکورڈ شہر گئے، جہاں انہوں نے علمی ترقی کے مدارج طے کیے۔ رالف والڈو ایمرسن کی شہرت کچھ عرصے کے بعد اتنی ہوئی کہ کنکورڈ کے فلسفی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ مادی فلسفے کے مخالف تھے اور عالم فطرت کو عالم معنوی اور روحانی کا مظہر قرار دیتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ خدا حقیقت مطلق ہے اور عالم ہستی سے جدا نہیں ہے۔ رالف والڈو ایمرسن نے اپنے اشعار، فلسفیانہ نگارشات اور قومی نظریات سے ایک ایسی تحریک کی تشکیل کی جس کو امریکی نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے امریکی مصنف ہیں جو ایرانی ادب سے آشنا ہوئے، اور ایرانی ادب اور حافظ، مولوی، خیام اور سعدی جیسے عظیم ایرانی شاعروں کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا۔ پچیس مئی سن 1963 عیسوی کو ایتھوپیا میں براعظم افریقہ کے 30 ملکوں نے افریقی ملکوں کی تنظیم کے منشور پر دستخط کیے، جس سے افریقی اتحاد کی تنظیم کے قیام کا راستہ ہموار ہوا۔ اس تنظیم نے افریقی ملکوں کے اختلافات دور کرنے، ان کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم کرنے، رکن ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کے دفاع اور سامراج کے زیر تسلط افریقی ملکوں کو آزاد کرانے پر اپنی کوششیں مرکوز کیں۔ جولائی 2002 میں افریقی اتحاد کی تنظیم نے جنوبی افریقہ میں اپنے اجلاس کے دوران اس کا نام بدل کر افریقی یونین رکھ لیا، اور اس یونین کے فیصلوں پر عمل درآمد، نیز رکن ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے متعدد ذیلی ادارے بھی قائم کیے۔ اس وقت افریقی یونین کے 54 ممبر ممالک ہیں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر افریقی اتحاد کی تنظیم کی طرح ہی ایتھوپیا میں ہے۔ پچیس مئی سن 1968 عیسوی کو بر صغیر کے نامور صحافی الطاف حسین نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیم ڈھاکہ یونیورسٹی سے مکمل کی، اور پھر وہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ الطاف حسین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے دہلی سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی ادارت کے فرائض 20 سال تک انجام دیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 میں انہیں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کا رکن نامزد کیا گیا۔ 1959 میں انہیں نمایاں خدمات پر ہلال قائد اعظم سے نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامی نبیہ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. سامعین, اس سے پہلے کہ ہم یہ پروگرام نشر کریں, سماعت فرمائے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم سیاسی مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار ہم شہری سے. روزنامہ ہم شہری نے سرخی لگائی ہے ایران کے بارے میں, سلطان عمان کا حکومتی فرمان. عمان کے سلطان حسن بن طارق نے حکومتی فرمان جاری کر کے ایران اور عمان کے مابین بحری نقل و حمل کے مفاہمت کو نافذ کر دیا. دونوں ممالک نے اس سلسلے کے تعاون پر 8 دسمبر 2019 کو اتفاق کیا تھا. عمان کے جرائد نے بھی اس خبر کے ساتھ ساتھ اعلان کیا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں کے ادارے اور ایکسپورٹ فنڈ کے نمائندوں کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی تجارتی وفد نے مسقط کا دورہ کیا, جہاں دونوں ممالک کے تجارتی تعاون اور مواقع کا جائزہ لیا گیا. ایران کے تجارت کے توسیعاتی ادارے کے سربراہ علی رضا پیمان پاک نے, جو اس وقت مسقط میں ہیں, بحری نقل و حمل کی مشترکہ کمپنی کی تشکیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی ٹرانزٹ کے شعبے میں دو اور چند طرفہ تعلقات میں اضافہ کر کے اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے علاقے کی 1500 ارب ڈالر کی تجارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک محفوظ ٹرانزٹ راستے کے طور پر اس تجارت کو مزید فروغ دینے میں مزید گہرا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. سمیع رائے الجوم نے لکھا ہے, کیا بش جونیئر کا یہ بیان کہ عراق پر تباہ کن قبضہ کیا گیا زبان کا پھسلنا تھا؟ سابق امریکی صدر جارج بش جونیئر نے اپنے ایک تازہ بیان میں, جو بہت تیزی سے وائرل ہوا, روس کی مذمت کرتے ہوئے غلطی سے یوکرین کے بجائے عراق کہہ دیا, جس سے ان کی عبارت کا مطلب یہ ہو گیا کہ عراق پر ناجائز اور تباہ کن قبضے کی مذمت کرتے ہیں. دراصل یہ زبان پھسلنا نہیں, ان کے لاشعور کی عکاسی تھی. اس شخص کو بخوبی علم ہے کہ اس نے 20 لاکھ بے گناہ عراقی شہریوں کو, جن کی نصف تعداد بچوں کی تھی, بین الاقوامی سطح پر مذمت شدہ غیر قانونی ہتھیاروں, کم افزودہ یورینیم بموں سے نشانہ بنا کر شہید کیا ہے. سابق صدر بش نازی افکار کے مالک ہیں, جس کی تائید ان کے تمام دوستوں, یعنی برطانیہ کے ٹونی بلیئر, اسپین کے آزنار, عراق کے ڈاکٹر چلبی اور متعدد دیگر افراد کر چکے ہیں. ایک دن ضرور آئے گا, اور بش کے لیے تو امید ہے جلد آئے, کہ انہیں جنگی جرائم اور انسانیت سوز مظالم کے جرم میں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. عراقی بچوں کو قتل اور خواتین کو اس لیے بیوہ کیا گیا کہ عظیم تمدن کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا, اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے سے روکنے کے لیے صہیونیوں نے احمق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کو استعمال کیا. سابق امریکی صدر اب بھی حماقت کی انتہا کا بہترین نمونہ ہے, جنہوں نے اسرائیلی لابی کا تباہ کن کھلونا بننے کا انتخاب کیا ہے. یاد رہے, بش نے کھل کر عراق پر حملے کو ایک صلیبی جنگ سے تعبیر کیا تھا, کہ جس کی ذمہ داری خدا نے انہیں سونپی ہے. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے, وزیر خارجہ بلاول کا سابق وزیراعظم کے دورے روس کا دفاع. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سابق وزیراعظم عمران خان کے دورے روس کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان موجودہ تنازع کا آغاز ہو جائے گا. عمران خان کے دورے روس پر پاکستان کو سزا دینا ناانصافی ہوگی. بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان امداد نہیں تجارت بڑھانے پر یقین رکھتا ہے, تحفظ خوراک کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ افغان بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے. افغان بحران کی شدت سے پورا خطہ متاثر ہوگا. عالمی برادری بحران کے خاتمے میں کردار ادا کرے. بلاول بھٹو زرداری نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا. بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جمہوری پارلیمانی اور آئینی سیاست نہیں کر رہے اور وہ انتہا پسندی کی سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیاست جنگ کی طرح نہیں کی جانی چاہیے. پیپل پارٹی نے کبھی ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دی. ہر سٹیک ہولڈر اور پارٹی کے ساتھ مل کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا. شہباز حکومت کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ مسائل حل کرے. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا نے لکھا ہے موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں. محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے جو تشویشناک حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ہر شعور رکھنے والا جانتا ہے کہ مسلمان اسلام اور اسلامی شاعر کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے. حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں. پہلے بھی فسادات ہوتے تھے, کچھ دکانیں جل جاتی تھیں, کچھ مکانات میں آگ لگ جاتی تھی, کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے, پھر آہستہ آہستہ زخم مندمل ہو جاتے تھے. لیکن اب شرعی احکام اور شاعر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. اسلامی حجاب پر, نماز جمعہ کھلے عام ادا کرنے پر اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دینے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے. نیز اس طرح کے کئی ایک مسائل جن کا اسلامی تشخص سے تعلق ہے برابر اٹھائے جا رہے ہیں اور ماحول کو زیادہ سے زیادہ زہریلا اور گندا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اخبار لکھتا ہے لہذا معاف کیجیے گا, محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی لکھتے ہیں لہذا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ کمزور نہ پڑے, بزدل نہ بنے, دل کے اندر ایمانی قوت پیدا کرے. موت ایک مرتبہ آنی ہے اور وقت مقررہ پر آنی ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اس کا استعظار رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے اسلام کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اس لیے کہ ایک تصویر تو اسلام اور مسلمانوں کی وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے دنیا والوں کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ یہ متشدد ہیں, دہشت گرد ہیں, بد اخلاق ہیں, قاتل ہیں, خونی ہیں وغیرہ. اور ایک اسلام اور مسلمانوں کی حقیقی تصویر ہے جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے. مضمون نگار جناب ابوالقاسم نعمانی لکھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اغیار کی غلط تشہیروں, فرضی فلموں اور بے بنیاد پروپاگنڈوں کے ذریعے مسلمانوں کے تشدد پسند, دہشت گرد اور خونخوار ہونے کا جو تصور بٹھایا جا رہا ہے یہ صرف تقاریر و بیانات سے ختم نہیں ہوگا بلکہ عمل کے ذریعے اس کا ازالہ کرنا ہوگا. اور آخر میں فارس نیوز میں شائع ہونے والے ایک مضمون سے ایک خبر سے اقتباس صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جنرل سلامی نے کہا ہے دشمن کمزور پڑ چکا ہے اور ڈوبنے کے قریب ہے. جمعرات کی شام کو ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب وائٹ ہاؤس میں بیٹھے سیاہ بخت افراد اور ان کے ساتھی ایرانی عوام کی شکست کے لیے سازش نہ کر رہے ہوں, لیکن وہ آپ کو نہیں جانتے. ایرانی قوم نے تنہائی کی انتہا میں بھی ابلیس کے اطاعت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور الہی امداد کے ذریعے مستحکم, پائیدار اور پرشکوہ انداز میں کھڑی رہی. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران, جس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام کو پہچانے, اور آخر میں ہم مقدس دفاع کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ گئی.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران
سامعین ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات پر ایک نظر ڈالیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، افغان منی چینجر نے طالبان حکومت سے کاروباری لائسنس کے حصول کے لیے مشکل حالات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال کی۔ افغانستان کی منی چینجر ایسوسیشن نے کہا کہ لائسنسنگ قوانین مغربی ممالک کے قوانین پر مبنی ہے اور افغانستان میں اس کے نفاذ نے منی چینجرز کے لیے مشکل حالات پیدا کر دیے ہیں۔ چند روز قبل طالبان حکومت کے دور میں افغانستان کے مرکزی بینک نے ایکسچینج لائسنس کے حصول کے لیے نئی شرائط کا اعلان کیا تھا۔ ان قوانین کے مطابق کابل، ہرات، قندھار اور بلخ جیسے بڑے شہروں میں درخواست گزار کے پاس کم از کم 50 ملین افغانی مالی وسائل ہونے چاہیے۔ دوسرے افغان شہروں میں درخواست دہندگان کے پاس کم از کم 10 ملین افغان فنڈنگ ہونی چاہیے تاکہ ایکسچینج کا کاروبار چلانے کا لائسنس حاصل کیا جائے۔ درخواست دہندگان کو 50 لاکھ افغانی کی گارنٹی بھی مرکزی بینک میں جمع کرانی ہوگی۔ مرکزی بینک کے نئے لائسنسنگ قوانین کے خلاف احتجاج میں افغان منی چینجرز کی ملک گیر ہڑتال طالبان حکومت کے غیر ملکی زر مبادلہ کی ضروریات تک رسائی کے چیلنج کو بڑھا سکتی ہے۔ گزشتہ موسم گرما میں طالبان کے افغانستان میں اقتدار پر قابض ہونے کے بعد سے ملک مختلف وجوہات کی بنا پر خوراک اور ادویات سمیت بنیادی اشیاء کی درآمد کے لیے درکار زر مبادلہ فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ افغانستان کے مرکزی بینک کے تقریباً 10 بلین ڈالر کے اثاثوں کے امریکہ کی جانب سے بلاک کیے جانے اور ملک کو ملنے والی بین الاقوامی مالی امداد میں تیزی سے کمی نے افغانستان کے زر مبادلہ کے وسائل کو محدود کر دیا ہے اور اس مسئلے نے قومی معیشت اور لوگوں کی روزمرہ کی زندگی پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں بین الاقوامی تنظیموں نے بارہا خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے بنیادی ضروریات فراہم کرنے میں ناکامی کی وجہ سے لاکھوں لوگ بھوک سے مرنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے طالبان حکومت کو افغانستان میں خوراک اور ادویات درآمد کرنے کے لیے ڈالر اور یورو جیسی غیر ملکی کرنسیوں کے شدید خسارے کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر احتجاج میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ طالبان کی حکومت کو امریکہ کی طرف سے افغانستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے اثاثوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی مالیاتی امداد میں زبردست کمی کا چیلنج درپیش ہے۔ اس ملک میں کرنسی ایکسچینج کی ہڑتال افغانستان کے اندر اور باہر زر مبادلہ کے کچھ راستوں کے لیے نئی رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہے۔ افغانستان کے منی چینجر جنہوں نے کاروباری لائسنسوں میں سختی کی وجہ سے عام ہڑتال کر رکھی ہے، سینٹرل بینک آف افغانستان کے لیے قوانین کو اپنی سرگرمیوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں اور افغانستان کے مرکزی بینک کو نئے قوانین پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ توقع ہے کہ اگر مرکزی بینک کے نئے قوانین افغانستان میں ایکسچینج دفاتر کے آپریشن پر لاگو ہوتے ہیں تو ان میں سے متعدد ایکسچینج دفاتر کام نہیں کر پائیں گے اور افغانستان کے اندر اور باہر رقم کی منتقلی کے کام کو عملی طور پر چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ تمام ممالک میں ایکسچینج دفاتر بینکنگ سسٹم کے لیے ایک ایگزیکٹو بازو اور تکمیلی ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، اگر افغانستان کا مرکزی بینک اپنی یونین کے ساتھ ایکسچینج دفاتر کے قیام اور آپریشن کے لیے قوانین میں اصلاحات پر متفق نہیں ہو سکا تو یہ اس ہڑتال کے جاری رہنے کا امکان موجود ہے اور طالبان حکومت کی کرنسی کی منتقلی کے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ سامعین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے معاشی مسائل کے پیش نظر حکومت کی بے حسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بحران کو مزید بڑھانے میں امریکیوں کے کردار کا انکشاف کیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اور نئی حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر امریکی سازش کامیاب ہوئی تو پاکستان کی معاشی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ روپے کی قدر میں کمی کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان نے نئی پاکستانی حکومت کو کٹھ پتلی قرار دیا اور حکومت پر قومی کرنسی کی قدر میں کمی کا الزام عائد کیا۔ سابق پاکستانی وزیراعظم نے 13.4% کی افراط زر، 28 ماہ میں مہنگائی کی بلند ترین شرح کو پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کی ایک علامت قرار دیا کیونکہ اسٹاک ایکسچینج 6.4% تک گر گیا۔ عمران خان کی شہباز شریف کی حکومت اور حکمران جماعت مسلم لیگ نواز پر کڑی تنقید کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مزید بدحال کرنے کے امریکی منصوبے کے بارے میں انتباہات ایک ایسا رجحان ہے جسے عمران خان نے تقریباً 2 ماہ قبل وائٹ ہاؤس کی سازش قرار دیا تھا۔ عمران خان نے جنہیں اپریل میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیراعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اس اقدام کو تحریک انصاف کے سیاسی گروہوں کی ملی بھگت کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایک خاموش امریکی مرکوز سیاسی بغاوت قرار دیا۔ عمران خان کے مطابق ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی امریکی کوشش نے پاکستان کی ہنگامہ خیز اقتصادی اور سیاسی صورتحال کو غیر مستحکم کر کے اور سابق وزیراعظم کی حمایت کرنے والوں اور ان پر اعتماد نہ کرنے والوں کے لیے موافق اور مخالف دو قطبی ماحول میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس تناظر میں تحریک انصاف کے رہنما کا خیال ہے کہ نئی پاکستانی حکومت کی نااہل اور پاکستان کے حوالے سے پراسرار امریکی پروگراموں اور پالیسیوں کا تسلسل پاکستان کی معاشی صورتحال کو مزید غیر مستحکم کر سکتا ہے، اس سے لاکھوں افراد متاثر ہوں گے۔ جیسا کہ عمران خان حالیہ ہفتوں میں بارہا نشاندہی کر چکے ہیں، ان کی امریکی مطالبات اور پالیسیوں کی مخالفت ان کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی سازش کی بنیادی وجہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان کے لیے امریکی حکومت کے سابق ایلچی ظلمی خلیلزاد نے حال ہی میں پاکستان کے دورے کے دوران عمران خان سے ملاقات کی۔ اگرچہ خلیلزاد اور عمران خان کے درمیان ہونے والی بات چیت کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، تاہم یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ امریکی حکومت شہباز شریف کی حکومت کے مخالف سیاسی گروپوں سے رابطے کر کے مسلم لیگ نواز پر خطے اور خاص طور پر افغانستان میں وائٹ ہاؤس کی پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتی ہے۔ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ اپنی انٹیلیجنس صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے کچھ فوجی اڈوں کو افغانستان میں انٹیلیجنس جنگ میں استعمال کرنا چاہتا تھا، جس کی اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے مخالفت کی تھی۔ اس کے علاوہ یوکرین میں روسی جنگ میں امریکی پالیسی کی پاکستان کی مخالفت بھی وائٹ ہاؤس کی عمران خان سے ناراضگی کی ایک وجہ بنی۔ معاشی بحران میں امریکہ کے کردار کے بارے میں عمران خان کے نئے ریمارکس، جس میں پہلے سے زیادہ تیز ادب موجود ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خلیلزاد کی عمران خان سے ملاقات مثبت نہیں تھی۔ سامعین، طالبان نے افغان سابق حکومت کے 5 اہم اداروں کو ختم کر دیا ہے، جن میں افغان انسانی حقوق کمیشن بھی شامل ہے۔ طالبان حکام کا کہنا تھا کہ افغانستان کو جس معاشی بحران کا سامنا ہے، اس کی وجہ سے حکومت میں کچھ غیر ضروری ادارے جیسے انسانی حقوق کمیشن کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے کہا ہے کہ ان محکموں کو ضروری نہیں سمجھا گیا اور انہیں بجٹ میں شامل نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے انہیں تحلیل کر دیا گیا ہے۔ دیگر تحلیل کیے جانے والے محکموں میں سپریم نیشنل مصالحتی کونسل اور افغان آئین کے نفاذ کی نگرانی کا کمیشن بھی شامل ہے۔ طالبان کا افغانستان میں 5 اداروں کو ختم کرنے کا فیصلہ، جو کہ سابق افغان حکومتوں کی میراث ہیں، ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان اداروں کی مخالفت نہیں کرتا جو ملک میں جمہوریت سے براہ راست یا بلا واسطہ جڑے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن، افغانستان کے آئین کے نفاذ کی نگرانی کا کمیشن اور اس ملک کی سپریم نیشنل پیس کونسل ایسے ادارے تھے جن کا کام جمہوریت کے اصول اور افغان عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ تھا۔ طالبان کی جانب سے افغانستان سے جمہوریت سے وابستہ 5 اداروں کو ہٹانے اور ان کی تحلیل نے ان قیاس آرائیوں کو تقویت دی ہے کہ یہ لوگ اور یہ گروپ اب بھی ملک میں اسلامی امارات کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ ایسے ادارے جو عوام کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور جمہوری ڈھانچے پر مبنی ہیں، طالبان کی آئیڈیالوجی سے مطابقت نہیں رکھتی اور اس لیے ایسے اداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں کہ جب طالبان حکومت نے بنیادی انسانی حقوق کے دفاع سے متعلق سول سوسائٹی کی تنظیموں کو افغانستان کے ڈھانچے سے نکال دیا ہے، طالبان کی نظر میں ملک کی موجودہ صورتحال میں انسانی حقوق کمیشن یا آئینی جائزہ کمیشن جیسے اداروں کا وجود غیر ضروری ہے، جبکہ یہ ایسے میں ہے کہ افغان عوام کو ان اداروں کی بہت ضرورت ہے۔ اگر افغانستان میں سویلین اداروں کو ملک کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے سے مستقل طور پر ہٹا دیا جاتا ہے تو طالبان حکومت یا انتہا پسند گروپوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ مل کر ایک قسم کی آمریت عوام پر مسلط کرنا چاہتی ہے۔ ایسے میں افغانستان میں نگرانی اور عوام کے دفاع کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہوگا اور عوام کے حقوق پامال کیے جاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ طالبان کے آئینی نگرانی کمیشن کو تحلیل کرنے کے منصوبے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ یہ گروپ افغان آئین پر یقین نہیں رکھتا اور کمیشن کو مؤثر طریقے سے تحلیل کر کے آئین کو ناقابل واپسی بنانے کا ممکنہ راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ طالبان حکومت کی جانب سے افغانستان میں 5 سرکاری اداروں کو تحلیل کرنے کا اقدام ایک جامع حکومت کے قیام کے ساتھ ساتھ ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام کے حوالے سے گروپ کے عدم اعتماد کو بڑھا سکتا ہے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے، جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلا بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنگ اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے، لہذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سمجھ آئیے، اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پژمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضاء فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطہ آغاز ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دی۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محاذ جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے منہ بولتا مصداق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکت اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ محاض جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے، سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاونیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لاتعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے، وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کاروائی کرنے یا شہروں کے دفاع نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی تو امام خمینی رحمت اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتی اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتی۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا. آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے ہجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے. آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے. آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے، اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا. سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا، اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی، جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی، اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے. سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا، جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.